चलो सीखे कुरान सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें।
खुले आँख सल्ले भला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں فَأَحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ پروگرام کا ایک طریقہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ کلام اور اس میں عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ترجمہ آپ کو سناتے ہیں آئیے اسے کنٹینیو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے مقدس پاکیزہ اور لاریب کلام کی آیات بینات ترجمے کے ساتھ سماعت کرتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون
نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج
اور جو تم میں مرے اور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے, اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا.
الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا.
اے محبوب, کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا, جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں, نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو.
قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین.
بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے, تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایمان پر سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. مدنی چل کے ناظرین, آج کا پروگرام بڑے زبردست موضوع کے اوپر چلے گا. آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے یاد حضور. سبحان اللہ, یاد ہے نا, یاد. یاد کے بارے میں ایک بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یاد جب آتی ہے تو یہ اپنے اثر کے ساتھ آتی ہے. جیسے بندے کو غم یاد آئے تو وہ اپنے اثر کے ساتھ, جب غم یاد آتا ہے تو اس کا اثر یہ انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے. خوش ہو تو وہ خوشی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یوں ہی دکھ میں ہے, پریشانی میں ہے, اور اسے کوئی اچیومنٹ یاد آ جائے, کوئی ایسا اہم کام زندگی کے اندر جو ہے وہ یاد آ جائے جس پر اس کو بہت اپریسیشن ملی ہو, تو بندہ کیا ہو جاتا ہے, مسکرا جاتا ہے. یاد آتی ہے اپنے اثر کے ساتھ آتی ہے. اسی طرح خوف, کوئی ایسا زندگی میں معاملہ ہوا ہو جس میں بندے کو بڑا خوف لاحق ہوا ہو, جیسے کہیں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہو گیا, ڈاکو مثال کے طور پر انہوں نے لوٹ لیا, تو اب یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے. تو جب یہ یاد آتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ خوف کے اثرات یہ بھی کیا ہیں آتے ہیں, کم زیادہ یہ پھر ایک دوسری الگ ایک بات ہے کہ کتنا اثر ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا. بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ یاد کا ایک اثر ہوتا ہے. تو جس طرح خوفناک یاد کا ایک اثر ہے, دہشت ناک یاد کا ایک اثر ہے, خوشگوار یاد کا کیا ہے ایک اثر ہے, غم کی یاد کا کیا ہے ایک اثر ہے, اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا بھی ایک بڑا زبردست پیارا اسپرچل اور ایک لاجواب سا اثر ہے. کہ جب حضور کی یاد آتی ہے تو رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے اور انسان کے غموں کو بھلا دیتی ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ان کے نثار, یعنی نبی پاک کے قربان جائیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, کوئی ہو کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں, کون؟ جن پر نثار ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر, یہ ہماری زندگی کے اندر ہوتے رہنا چاہیے. یہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ الکریم بندہ جو ہے وہ غموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کے لیے ایک سعی اور کوشش کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنے, ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ الکریم ہم کلام سنیں گے مدنی رضا بھائی سے, ماشاءاللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ, عجب کرم شے والا تبارک بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی ہوگی بجھا
Yeah.
مرحبا. سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بڑی پاکیزہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں جو نعمت کبرا عطا فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے ہم اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اے کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی شان والے، اپنی عزت والے، اپنے اونچے مقام والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے. احمد رضا بھائی سے ہم گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، موضوع پر انشاءاللہ الکریم بات کریں گے. صحابہ کرام علیہ مردوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی زندگی میں حضور کی ذات، حضور کی یاد، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا جو پہلو ہے، اس کو میں دو حصوں میں تقسیم اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ یوں ہے کہ ایک ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے لیے یادگار بنا کر چلے جانا، یعنی یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا، اور میرے آقا کی شان ہے کہ رب کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر بھی رہا ہے اور کرتا ہی رہے گا.
سبحان اللہ.
اب اس بلندی ذکر کے جو مختلف اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمائے، ان میں سے جو ایک سبب کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا اور امت کے لیے یادگار بنا دیا.
واہ.
یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، بالخصوص وہ احادیث کہ جن کو فعلی احادیث کہا جاتا ہے، کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارکہ تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو محفوظ کیا، ان کے پیچھے ایک تو تشریعی مقصد ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ مقصد ہوا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک تھا وہ امت کے لیے ایک شرعی حکم بھی بن جائے، وہ ایک تشریعی مقصد ہو گیا. لیکن اس کے پیچھے اگر حقیقی اعتبار سے غور کیا جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو بطور یادگار بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے محفوظ کر دیا اور امت تک پہنچا دیا. اب ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ان احادیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال مبارکہ ہیں، آپ اگر حدیث کا کنٹیکسٹ دیکھیے، اس کا جو مواد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی عالم دین ہیں، دیگر احباب بھی بیٹھے ہیں جو ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو چلتے چلتے بیان کر دیتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ پھر کوئی حدیث چل رہی ہے، کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اس واقعے میں بیان کر دیا فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ فقام فقال، تو ان افعال کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ تھا اس کی ایک ایک ادا کو بھی محفوظ کر لیا۔
یا مرحبا،
یعنی آپ اس حدیث کے اندر، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریعی مقصد سے ہٹ کر اگر ہم غور کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ آپ کے ایک ایک عمل کو اس قدر باریکی سے انہوں نے دیکھا اور محفوظ کیا اور امت تک پہنچا دیا۔
مرحبا۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث ہیں جن کو صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ صحابہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوں گے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیان فرما رہے ہیں، بہت سارے صحابہ تھے اور دور دور صفوں میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن وہ دور والے صحابہ نے بھی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سنا، بیان سنا، تو بیان کے اندر کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں کہ جی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، یا اس کے علاوہ اور کئی لوگوں کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑا کیا جائے گا یا جنت میں میرے ساتھ ملا دیا جائے گا،
یتیم کی کفالت کرنے والا،
یتیم کی کفالت کرنے والا۔ اب وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ادا فرمائی یا جو اپنا عملی اظہار کیا، تو وہ صفوں میں موجود آگے ہوں یا پیچھے ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اصل تو فضیلت مقصد تھی اور وہ قولی چیز تھی
جی،
مگر ساتھ میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بطور یاد تھا اور بطور یادگار تھا وہ بھی محفوظ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری دو انگلیوں کی طرح جیسے دو انگلیاں جڑی ہیں، میں اور وہ بندہ کہ جس کی فضیلت بیان کی، ہم دونوں کو خدا یوں اکٹھا کر دے گا۔
سبحان اللہ۔
تو یہ عملاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو محفوظ کرنا، یہ صحابہ کرام کا شوق تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق تھی، اور گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سبب بنایا تھا کہ حضور کے ذکر کی بلندی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ، حضور کے افعال، چلنا پھرنا، بیٹھنا، آرام فرمانا۔ پھر اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حضور کے گھر حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھے، تو وہ آگے طویل حدیث ہے کہ کیسر و کسرا تو بڑی عیش و عشرت میں ہے تو آپ یوں فقر کو پسند فرماتے ہیں، تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ کیفیت بیان کی کہ پیچھے نشان کس طرح تھے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے تو بعض اوقات جو ہے وہ مخصوص انداز میں یوں کر کے بیٹھ جانا، کبھی یوں بیٹھ جانا۔ پھر ایک حدیث مبارک جو باقاعدہ تفصیلاً حضور کی ایک ایک ادا کو بیان کرتی ہے کہ فلاں صحابی آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک جو تھی وہ کچھ عیاں تھی، کچھ ظاہر تھی، تو فلاں آئے تو بھی ظاہر تھی، لیکن فلاں آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی مبارک کو چھپا لیا۔ تو الغرض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، یہ اتفاق بھی نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک سٹوری تھی تو ضمنی بات ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ وہ باقاعدہ اہتمام اور قصدی طور پر یہ اعمال اور حضور کی عادات کو محفوظ کیا گیا اور امت کے لیے یادگار بنایا گیا، اور یہ اسی والا فعلہ کا ذکر کی ایک عملی تفسیر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس کا ایک ظاہری سبب بنا کے امت کے لیے اس کا ذکر بھی بلند کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے یادگار بھی بنا دیا۔
یا مرحبا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہم نے، رضا بھائی اللہ آپ کو برکت دے۔ مجھے آپ کی گفتگو سن سن کر حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شمائل ترمذی کے ابواب کے نام یاد آ رہے تھے۔ باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں کے بارے میں باب کے نبی پاک کیسے چلا کرتے تھے۔
سبحان
اللہ۔ باب ما جاء فی اتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیسے ٹیک لگاتے تھے اس کے بارے میں جن حدیثوں کے میں بیان آیا ہے، ان حدیثوں کو کیا کیا ذکر کیا۔ باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرما کیسا لگاتے تھے، کون سا لگاتے تھے، ان حدیثوں کا جو ہے بیان آیا ہے۔ یعنی آپ یہ تو مجھے جو پڑھا، مجھے جو یاد رہ گیا وہ ہے شمائل ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا زبردست جو ہے وہ ذکر رسول فرمایا ہے کہ لاجواب اور بڑا زبردست جو ہے وہ انداز ہے، اور مجھے یہ کیسے یاد رہ گیا احمد رضا بھائی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، اور جامعۃ المدینہ کے اندر جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، اور جس طرح سے یہ انداز ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھانے کا، بتانے کا، تربیت کا، یہ لاجواب ہوتا ہے۔ ہم جب دورہ حدیث شریف میں تھے تو میلاد شریف کا مہینہ جو ہے نا یہ آ گیا، اس میں پھر ہمارا جو ہے وہ یہ ایک درجے کے اندر استاد قبلہ احمد رضا صاحب شامی آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو ہے وہ عرب شریف میں معمول ہے کہ لوگ میلاد شریف کے موقع پر یہ شمائل ترمذی کا ختم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، یعنی شمائل ترمذی پڑھتے ہیں، یعنی حضور کیسے چلا کرتے تھے، کیسے آپ کا زندگی گزارنے کا انداز تھا، حضور کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، اس کا بھی بیان ہے اس کے اندر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خضاب لگاتے تھے وہ کیسا تھا، اس کا بھی بیان ہے اس کے اندر۔ تو یوں ہمارا ارادہ ایک بنا کہ یوں جو ہے سلسلہ کار کیا جائے، تو یہ پھر ہم نے حافظ عدنان چشتی صاحب کی مسجد میں وہ درجہ جو ہے وہ جمع ہوا، استاد قبلہ احمد اللہ شامی صاحب مدنی شیخ الحدیث ہیں ماشاء اللہ ہمارے بڑے پیارے، تو آپ بھی جو ہے وہ تشریف لائے، اور پھر سارا شمائل ترمذی کا کیا ہوا وہاں پر ختم ہوا، اور بڑا ایک اس کا بڑا پیارا سا ایک ماحول تھا،
کیا بات،
اور ایک بڑی پیاری سی خوشبو فریگرنس جو ہے وہ مسجد میں کیا ہو رہی تھی وہ پھیل رہی تھی، اور اس خوشبو بھرے ماحول کے اندر ذکر رسالت مآب جو ہے یہ جاری تھا، تو یہ بھی حضور کی یاد کا ایک طریقہ ہی ہے۔
یہ تو باقاعدہ یاد ہوئی نا کہ جس میں باقاعدہ وہ چیپٹر قائم کیے گئے، وہ باب بندی کی گئی کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا، چلنا پھرنا، سرما لگانا جو آپ نے اشارے فرمائے، اور یہ واقعتاً یہ شمائل ترمذی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو محدثین نے باقاعدہ شمائل یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، عادات، اعمال، اس کے متعلقہ جو احادیث جمع کی ہیں تو ان میں بلا شبہ پوری پوری کتاب کے اندر، اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے ابواب ایسے قائم کیے ہیں کہ جن میں باقاعدہ اس طرح کے ابواب ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ادائیں ہیں اور وہ صرف یادگاریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امت کو سبق بھی ہے، اور در حقیقت وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عمل کی یادگار بھی ہے کہ وہ جب بندہ پڑھتا ہے اور ایک عاشق رسول پڑھتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ ایک ایسا سوز اور ایک ایسی اس کے روحانی ایک اس کے اندر ایک تصویر پیدا ہوتی ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو واقعتاً یہ محدثین کا امت پر احسان بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور حضور کی یاد سے ان کا وابستہ ہونا اور بے انتہا حضور سے پیار کرنا اس کی بہت بڑی دلیل بھی،
سبحان اللہ۔ مفتی حسان صاحب کا مجھے ایک پروگرام بھی یاد آ رہا ہے خالد بھائی، یہ درس شمائل ترمذی کے عنوان پر، تو یہ آپ مدنی چینل کی فیس بک پیج پر جائیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، آپ دعوت اسلامی جو سوشل میڈیا پیجز ہیں ان پر اگر آپ بھیجیں گے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کا لنک بھیج دیں تو آپ کو اس کا لنک ملے گا، اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ مفتی حسان صاحب نے درس شفا شریف بڑا زبردست ایک نبی پاک کی یاد پر مبنی جو ہے یہ پروگرام کیا، میں کوئٹہ میں تھا خالد بھائی، کوئٹہ میں تھا، اور کوئٹہ میں نے مدنی چینل پر ادھر سے شفا شریف جو ہے یہ پروگرام دیکھا، اور اس میں ان آیات کا بیان ہو رہا تھا جس میں حضور کی مختلف یوں کہہ لیجئے کہ ذات کے حوالے سے قسم کا ذکر ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ہے وقیلہ لعمرک، اس طرح کر کے وہ جو تھا ذکر تھا۔ تو میں نے اس وقت مفتی حسان صاحب کو میسج کیا، ہمارے استاد بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، تو ہم نے اصول تفسیر بھی پڑھی ہے حسان صاحب سے، فوض القبیر بھی پڑھی ہے، پھر دورہ حدیث شریف میں بھی ماشاء اللہ ہمارے استاد تھے، تو میں نے استاد صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ کا پروگرام سن کر میں نے نیت کی ہے کہ میں الشفا یہ مکمل کتاب عربی میں اس کو جو ہے میں پڑھوں گا، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، ایسا یہ ذکر رسالت میں آپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ ظاہری طور پر بھی شفا عطا فرمائے گا، باطنی طور پر بھی شفا عطا فرمائے گا، کیا فرمائیں گے نقیب عارف بھائی؟
بالکل ایسا ہی ہے، قصیدہ محمدیہ میں شعر موجود ہے، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو یہ تو جانوں کے لیے روح ہے اور زندگی ہے، اور شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے مطالع المسرات میں کہ حضور کا ذکر سن کے امتی کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، تو جس کے دل میں یہ ٹھنڈک پیدا نہیں ہو رہی تو وہ دیکھے کہ وہ مریض کا دل تو نہیں ہے۔ ایک امتی کا دل جب حضور کا ذکر سنتا ہے تو وہ عشق رسول سے سرشار ہو جاتا ہے۔ میں یہاں یہ بات عرض کروں گا، قرآن پاک میں ایک مقام ایسا ہے جہاں ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سات عظیم عظمتوں کا ذکر کیا گیا ہے.
اللہ اکبر.
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اب سب سے پہلے فرمایا یا ایہا النبی. نبی ہونا پہلی صفت حضور کی یہاں ذکر کی گئی. تو اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے اے غیب بتانے والے. ایک بڑی ہی دلچسپ بات, جب معراج کی بیانات وغیرہ کی تیاری اور معراج کا مہینہ آیا تو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں بڑا نا ایک پیارا واقعہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا جب حضور معراج سے واپس آ گئے تو لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا اور اس طرح کی باتیں پوچھی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے سفر پہ, آپ بتائیں وہ آپ کو راستے میں ملا تھا؟ ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور واپس کب آئے گا؟ ایک ساتھ انہوں نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا ملا تھا, میں نے وہاں اتر کے پانی بھی پیا تھا, ایک شخص کا جانور دوڑ گیا تھا اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے گیا اور اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی. پھر فرمایا وہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا, سورج نکلنے کے وقت آئے گا. آج اتنا فاسٹ دور ہے اور اس طرح نہیں بیان کیا جا سکتا کہ تو سورج نکلے گا اور یہ چیز ایسے ہو جائے گی. حضور نے بیان کیا اور اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ قافلہ آنے کے ٹائم سے پہلے کا ٹائم حضور نے بیان کر دیا. قافلہ اگر دو دن بعد آنا تھا, حضور نے دو دن پہلے کا وقت بیان کر دیا. اب مومن تو خوش تھے کہ یہ ایسا ہو جائے گا جیسا حضور نے فرمایا ہے, لیکن کافروں نے کیا کیا کہ وہ مکے کے مین دروازے پہ بیٹھ گئے اور کچھ لوگ پہاڑی پر چڑھ کے سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ ایسا ہو جائے کہ یا تو قافلہ پہلے آ جائے یا سورج پہلے نکل آئے, ہم کہیں گے خبر جھوٹی ہوئی, خبر سچی نہیں ہوئی. کہا اب سارے منتظر ہیں, ادھر سے جو دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ادھر پہاڑی پہ جو بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہے ہیں. تو ادھر سے سورج دیکھنے والے کہتے ہیں سورج نکل آیا, ادھر سے جو دروازے پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ادھر سے آواز دی قافلہ بھی آ گیا.
واہ 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 واہ.
تو حضور کا اس طرح لمحہ لمحہ کی خبر دینا, فرمایا یا ایہا النبی, یہ پہلی صفت اس آیت میں ایک میں بیان کی. اور پھر یہاں میں ایک اور بات عرض کروں کہ یہاں فرمایا ان نبی, نبی کے اوپر الف لام ہے.
جی
قرآن پاک پورے کا مطالعہ کریں تو دیگر انبیاء کا ذکر ہے, نبی کے ساتھ ذکر ہے, لیکن الف لام موجود نہیں ہے. حضور کا جہاں ذکر آتا ہے تو تقریباً جگہوں پہ الف لام کے ساتھ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اسی طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, نبی ان نبی کے ساتھ.
صحیح.
تو انجیل کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کیا آپ الیاس ہیں؟ کہا نہیں. کہا کیا آپ مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کیا آپ النبی ہیں؟ اور انگلش میں اس کا ترجمہ یوں ہے ڈیٹ پروفٹ, کہ آپ وہ والے نبی ہیں. تو حضور کے ان نبی الف لام کے ساتھ بھی دیگر کتابوں میں تعریف بیان ہوئی.
صحیح.
ترجمہ تو ایک اپنی جگہ موجود ہے. تو پہلی صفت اس آیت میں فرمائی یا ایہا النبی انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. مرسل رسول بنا کے بھیجا, رسول ہونا یہاں اس آیت میں دوسری صفت حضور کی بیان کی گئی. علامہ برہاروی علیہ رحمہ نے نبراس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. ایک مختار قول یہ ذکر کیا کہ جو صاحب کتاب ہوں اسے رسول کہتے ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے وضاحت فرمائی, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے.
جی.
پھر اسی آیت میں حضور کی تیسری صفت بیان فرمائی شاہد.
جی.
کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا اور یہاں ترجمہ کیا گیا اللہ حضرت نے فرمایا حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا, کہ حضور اپنے روزے میں موجود ہیں اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں.
صحیح.
اور جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر دیا یا اپنی طرف سے یہ عقیدہ بیان نہیں ہو گیا, بلکہ اس کے پیچھے ایک حدیث موجود ہے.
صحیح.
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا و الی ما ہوا قائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی حاضی اور حاضہ کے الفاظ بھی ہیں. فرمایا اللہ نے میرے سامنے دنیا کو ایسے بلند کر دیا ہے, سامنے کر دیا ہے کہ میں اس میں جو کچھ ہے دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے ملاحظہ فرما رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلام غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پہ رکھے رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا. نادر المعراج میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کے قرب خاص میں گیا تو میرے منہ میں پانی کا قطرہ ٹپکایا گیا, جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. اس کی برکت سے تمام اولین و آخرین کا علم مجھے عطا کر دیا گیا. تو حضور حاضر ناظر, حضور کی تیسری صفت اس آیت میں بیان ہوئی. چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی مبشرن, حضور خوشخبری دینے والے ہیں, یعنی نیکیاں کرنے والوں کو اللہ کی رحمتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں. ونذیرن اور اللہ کے عذابات سے ڈرانے والے ہیں. اچھا یہاں ترتیب میں بھی بڑا لطف ہے, پہلے مبشر فرمایا پھر نذیر فرمایا. تو علماء نے لکھا ہے حضور کی تبلیغ میں حضور کے جو بشارت والا انداز تھا یہ غالب تھا, حضور کی رحمت غالب تھی. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ تم جہنم میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر بند سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کی طرف نہ جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں صفت اس آیت میں بیان ہوئی نذیر, ڈر سنانے والے. اور چھٹی صفت وداعیاً الی اللہ باذنہ, کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, تبلیغ دین فرماتے ہیں, داعی ہیں. اور جیسی تبلیغ حضور نے فرمائی اور جس جس انداز سے فرمائی یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور کس طرح عیاں ہے کہ حضور نے پتھر کھا کے گھروں میں فاقے بھی رہے لیکن حضور تبلیغ دین مسلسل فرماتے رہے. اور اس ایک ہی مقام پہ ساتویں حضور کی تعریف یہ بیان ہوئی کہ سراجم منیرہ, کہ آپ چمکانے والے روشن کرنے والے سورج ہیں. سراج کا ترجمہ عربی میں چراغ بھی ہوتا ہے, سراج سورج کو بھی کہتے ہیں. چراغ صرف کمرے کے اندر کو روشن کرتا ہے, سورج پورے عالم کو روشن کرتا ہے. تو حضور کی شان کے لائق کہ حضور سورج فرمایا کہ چمکا دینے والے سورج ہیں. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, یہ وہ احمد رضا بھائی نے بھی آیت کی طرف اشارہ کیا ورفعنا لک ذکرک, تو اللہ نے فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری, یعنی تفسیری ترجمہ اس کا یوں کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. یعنی جو تجھے یاد کرے گا تو مجھے یاد کرے گا.
جو اللہ کو یاد کرے, اللہ کے محبوب کو یاد نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو اللہ کو بھی یاد کرنا ہے, اللہ کے محبوب کو بھی یاد کرنا ہے. بڑا اچھا ذکر فرمایا ماشاء اللہ نقیب عارف بھائی نے, مزہ آ گیا, جی چاہ رہا تھا یہ بولتے رہیں اور بندہ سنتا رہے. حضور کا ذکر ہے ہی ایسا کہ جب ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ کسی بھی زبان میں ہو رہا ہو, خالد بھائی یہ میں نے تجربہ کیا ہے, کسی بھی زبان میں ہو رہا ہو ذکر کرنے والا, حضور کی یاد میں اگر ڈوب کر کے حضور کا ذکر کر رہا ہے تو آپ کو اس کی جو ہے وہ ایک لذت ملے گی. یہ بات ہم سنتے تھے, یہ میں نے مجھے پریکٹیکل ہوئی خالد بھائی. میں نے موروں میں کلام سنا حضرت شاہ عبد الرتیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا.
اچھا جی,
وہ بھی یاد حضور میں ہی کلام تھا. سنی مجھے ہلکی پھلکی سی کیا ہے سمجھ آ جاتی ہے. ہاں جی, لیکن وہ چونکہ حضرت شاہ عبد الرتیف بھٹائی کی جو ہے وہ سندھی ہے, وہ پرانی سندھی ہے اور اس کا گاڑی سندھی ہے, پڑھائی جاتی ہے لٹریچر کے دور پر بھی ہے اس کا, شاہ جو رسالو بڑا مشہور ہے. تو یوں ایک نعت خوان اس کو جو ہے وہ پڑھ رہے تھے, ان کا پڑھنے کا ایک انداز بھی تھا اور وہ پڑھ رہے تھے. مجھے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا لیکن جو ایک ذوق کی کیفیت تھی نا یہ پیدا ہو رہی تھی. تو میں نے پھر ادھر یہ بات جو ہے وہ کہی, میں نے کہا ہم سنتے تھے کہ حضور کی محبت کی, حضور کے عشق کی ایک زبان ہوتی ہے, آج یہ تجربہ ہو گیا کہ کیا ہے ایک زبان ہے جو اپنا پیغام کیا ہے وہ دے رہی ہے کہ بندے کو ایک روحانیت ملتی ہے، اسپرچویلٹی ملتی ہے، نبی پاک کی یاد جو ہے وہ دل میں آتی ہے، آنکھوں سے حضور کی یاد میں آنسو جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ہم حضور کو یاد بھی رکھیں اور حضور کی یاد میں اشک باری بھی خالد بھائی بندہ کرے، حضور کے احسانات کو یاد کرے. اعلیٰ حضرت نے دکھایا نا کہ مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے. کیا فرمائیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کی وہ عطا ہیں کہ جن کی بدولت مالک کریم نے سارے جہان والوں پر احسان فرمایا ہے
جی،
اور انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے. وہ کون ہے جو ان کے رحمت سے حصہ پانے والا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جود، حضور کی عطائیں اور حضور کی رحمت بہت وسیع ہے. رب العالمین جل وعلا اصل میں عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی شان عطا یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وما کان عطاء ربک محظورا، کہ تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رب کے سب سے زیادہ محبوب ٹھہرتے ہیں تو سب سے زیادہ عطائیں پانے والے بھی یہی ہیں. رب العالمین جل وعلا نے ان پر اتنی عطائیں فرمائی ہیں کہ دنیا بنا کر اس کو قلیل ارشاد فرمایا ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا آپ پر بڑا فضل ہے. تو جو لوگ قلیل کو شمار نہ کر پائیں وہ کثیر کے کس طرح سے خد و خال کو بیان کریں گے، یا اس کے جو باؤنڈریز ہیں
جی
ان کو بیان کیا جا سکے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں واقعی ایسی لذت رکھی ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو جنت میں جا کر بھی دیکھیں گے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر جو ہے وہ لذتوں کے مزید اضافے کا باعث بنے گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مٹھاس میں سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سن کر لذت لینا یا اشک باری کرنا، اس میں سے آپ یہ دیکھیے کہ کچھ کلام سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لکھے گئے ایسے مقبول ہوئے کہ چاہے فارسی بولی جاتی ہو، چاہے عربی بولی جاتی ہو، چاہے اردو بولی جاتی ہو، لیکن وہاں وہاں یہ کلام ایسے پڑھے جاتے ہیں کہ عاشقان رسول بڑے ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے بھی ہیں اگرچہ ان کو ترجمے نہ بھی آتے ہوں. آپ یہ کلام دیکھیے مولانا جامعہ علیہ رحمہ کا تنم فرسودہ جا پارا، فارسی زبان کا کلام ہے، اور جہاں مسلمان آباد ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلام وہاں پڑھا جاتا ہے اور اس سے ذوق لیا جاتا ہے. مختلف ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر اس کو سرچ کر لیجئے، کس علاقے میں یہ کلام نہیں پڑھا جاتا، اور وہاں کے لوگ پڑھ کر سن کر اشک باری بھی کر رہے ہیں، اپنے ذوق کو بھی بڑھا رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا کلام دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شرق و غرب میں پڑھا جاتا ہے. ایسے ہی امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ دیکھ لیجئے، ایسا زبردست مشہور معروف ہے کہ جہاں تھوڑا سا بھی مذہبی ماحول ہو تو بچے کو بچپن سے جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا ان میں ایک بات یہ بھی ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بھی سکھایا جاتا ہے، حضور کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، اور بتایا بھی جاتا ہے کہ یہی وہ حبیب ہیں کہ جن کی بارگاہ میں شفاعت کی امید لگائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایسے کرم فرمانے والے ہیں کہ جو ان سے امید لگاتا ہے یہ اسے محروم نہیں فرماتے. قرآن مجید کی آیات کو سلمان بھی اگر بندہ یاد رکھے اور اس کو بھی یوں نوٹ کر لے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، اس موقع پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. جب بندہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر،
اللہ اکبر،
بندہ پڑھے الم نشرح لک صدرک،
سبحان اللہ،
سراسر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. جب بندہ کچھ ایسی آیات پڑھتا ہے کہ جو کسی خاص واقعے کے اس کے پیچھے کوئی خاص پس منظر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیت نازل ہو جاتی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان آتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیان فرماتے ہیں کہ تم نے رات ایسا ایسا معاملہ کیا تھا، تمہارے دل میں یہ یہ بات موجود تھی، تمہارا یوں یوں انداز رہا، دیکھو تمہارے انداز پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کون سی آیات نازل فرمائی،
سبحان
اللہ، آپ اس طرح کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بیسیوں آیات قرآن مجید کی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی بات اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، کئی تو آیات ہیں اور کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ جبریل امین ویسے ہی آ کر حضور کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے پوچھئے کہ اس حال میں یہ ہم سے راضی ہیں۔ ان ساری باتوں میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے نا وہ ایسی رہتی ہے، اور ساتھ جو بات آپ نے عشق باری کی تھی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین آ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے اس وقت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور رو رو کر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے اور چند کلمات کو بار بار اپنی زبان سے ادا کرنے لگتا ہے، یہ انداز ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہوا کرتے تھے۔ جب ہم انسپریشن دینی اور مذہبی طور پر لیتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا زبردست جذبہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا، حضور کو یاد کرنے کا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئے تو ساتھ میں آنسو بھی آتے چلے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے۔ کتنے اصحاب کا تو یوں تذکرہ ہے کہ جب وہ حضور کی یاد انہیں آیا کرتی تھی، کوئی ان کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چھیڑے یا وہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چھیڑے تو یہ لازمہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے دلوں کو آباد کرنے والی بات ہے، اور جتنا جیسا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے نا سلمان بھائی،
جی،
دل اس کے حوالے سے ویسے ہی نرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو دنیا جہان کی مصیبتیں اور لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی کہانیاں بیان کریں، ان کو کوئی جنبش ہی نہیں ہوتی کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن کوئی رشتہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کا تذکرہ کر دیا جائے تو پھر ان کی آنکھیں ڈب ڈبانے لگتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے ہمارا ایسا نرمی والا، دل کی نرمی والا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد جب آ جائے، چاہے کلام سنیں، چاہے کلام الہی سنیں، چاہے رسول مقبول سنیں، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اگر اشک باری ہو، اشک جاری ہو جائے تو یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے۔
یا مرحبا، اچھے کام کریں اور قابل تشویش کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے محبوب کو یاد کریں اور دل کو پاک کریں، صاف کریں۔ آئیے آپ کو ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں قابل تشویش۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام قابل تشویش یہ دیکھ رہے ہیں، اور آج ایک بڑا ہی قابل تشویش مرض یہاں ڈسکس کریں گے، اور اقتداد ہے جو ہمارے معاشرے میں اس میں مبتلا ہے، اور یہ بہت قابل تشویش بات بھی ہے، دل کی سختی، یعنی موت اور آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا، یا دل کا اس قدر سخت ہو جانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبور شرعی کو بھی کھانا نہ کھلائے تو قسوت قلبی کہلاتا ہے۔ یعنی دل کی سختی جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے؟ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، نفس جب خبیث ہوتا ہے تو قبول حق سے اس کو بہت دوری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر کے سننے سے اس کی سختی اور کدورت بڑھتی ہے، جیسے کہ سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے، ایسے ہی ذکر اللہ سے مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے دلوں کی سختی اور بڑھتی ہے۔ اب اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جنہوں نے اللہ کے ذکر کو روکنا اپنا شعار بنا لیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دل کی سختی عمل کو ضائع کرنے کا سبب بیان کی گئی ہے۔ ایک اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بڑی قابل تشویش بات ہے، بندے نے نیکیاں کی، عمل کیے، ضائع ہو گئے۔ اب 6 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ مخلوق کے عیب کی ٹوہ میں لگے رہنا، ایک تعداد ہے جس میں پڑی ہوئی، اپنے آپ کو نمازی بھی سمجھتے ہیں، نیک بھی سمجھتے ہیں، اچھا بھی کام کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ 6 کام ایسے جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ پہلی، مخلوق کے عیب کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ دوسری، دل کی سختی۔ تیسری، دنیا کی محبت۔ چوتھی بات، حیا کی کمی۔ پانچویں، لمبی لمبی امیدیں۔ اور 6ٹی بات، حد سے زیادہ ظلم۔ تو اس حدیث میں دل کی سختی کو عمل کی بربادی کا سبب بھی بیان کیا گیا کہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ قساوت یعنی دل کا سخت ہو جانا نہایت ہی ہلاکت میں ڈالنے والا اور اعمال کو ضائع کرنے والا مرض ہے، اور دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ گناہوں کی کثرت اس کا بڑا سبب، اور موت و آخرت کی یاد اس کا علاج۔ یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت، دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ موت اور آخرت کی یاد۔ تو جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں ان کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور ان کا انجام بندہ غور کرے، ان کا حال کیا بنا۔ قساوت قلبی کا پہلا سبب پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے۔ پیٹ زیادہ جو بھرتا ہے نا، بہت کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دل سخت ہوتا ہے تو وہ گناہوں میں پڑتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے۔ جب زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ غفلت میں پڑتا ہے، زیادہ شہوت میں پڑتا ہے، زیادہ غفلت کی وجہ سے گناہ بھی کرتا ہے، اور پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ راہ آخرت پر گامزن بزرگان دین کی عادت تھی، وہ ہمیشہ سالن نہیں کھاتے تھے بلکہ خواہشات نفس کی تکمیل سے بچتے تھے، کیونکہ انسان اگر حسب خواہش لذیذ چیزیں کھاتا رہے تو اس سے اس کا نفس میں غرور اور دل میں سختی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ بندہ کچھ بھوکا رکھنے کی عادت ڈالے، روزے رکھے، کم کھائے۔ اچھا کھانا کھائے تو وہ بھی عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے، صرف لذت کے لیے نہیں اور مزے کے لیے نہیں۔ اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ پھر بندہ آخرت کی چیزوں پر نظر رکھے۔ اور پیٹ بھر کر کھانے سے آدمی عبادت کی لذت و مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو۔ تو بہت سارے بزرگوں کے واقعات اس میں بیان کیے گئے کہ جو زیادہ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی، کم کھانے والے کو عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہے بندہ بھوک سے کم کھائے، دوسرے کی بھوک کا احساس پیدا ہو، عبادت کی مٹھاس ہو۔ تو یہ دل کی سختی کا ایک بڑا سبب زیادہ کھانا۔ اچھا، دل کی سختی کا ایک سبب ہے فضول گوئی، بولتے رہنا، فضول باتیں کرنا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو، حواریوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگو تم فضول گوئی سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اگرچہ دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائے، قساوت قلبی دل کی سختی کا ایک بڑا سبب یہ ہے فضول بولنا۔ تو اپنے آپ کو جب فضول گوئی سے جان چھڑانے کے لیے میں مشورہ دوں گا، میرے سن کر تعالیٰ خاموش شہزادہ اس کا مطالعہ کریں، اور یوم کفل مدینہ منائیں دعوت سنی والوں کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو کم گوئی کی عادت نصیب ہو۔ اچھا، ایک اس کا سبب ہے قساوت قلبی کا، زیادہ ہنسنا۔ اس سے بھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے۔ اس کا علاج ہے بندہ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرے، مذاق مسخری کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچے، قہقہ لگانے سے بچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صرف مسکرانے کی عادت بنائے۔ تو یوں جو ہے وہ قساوت قلبی سے بچنے کے لیے کم کھائے، کم بولے، اور ہنسنے کی عادت پر کنٹرول کرے، اور مسکرانے والی سنت کو اپنائے۔ اللہ پاک ہمیں دل کی سختی کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ پاک ہمارے دل کو باطنی بیماریوں سے بچائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتان تراشیوں سے بھی بچائے, اور اللہ تعالی ہمیں بدگمانیوں سے بھی بچائے, اور اللہ کریم ہمیں ظلم سے بھی بچائے, اور ہمارے دل کو پاکیزہ صاف مصفہ مجلہ منور فرمائے, اور اسے اپنی محبت سے اللہ روشن فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے میسیجز لیتے ہیں, آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. اسلام آباد سے میسیج ہے اسامہ بھائی کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا بھائی کی آج بڑے عرصے بعد زیارت ہو رہی ہے, کیوں آپ اتنی دیر بعد کیوں آئے ہیں؟ جی احمد رضا بھائی بتا دیں.
اصل میں جو قبلہ سلمان بھائی جو ہیں, ان کا اسٹوڈیو اور ان کا سلسلہ یہ کراچی میں ہے, اور میں فیصل آباد میں مقیم ہوتا ہوں, اس لیے جب کراچی آنا ہوتا ہے اور یہ اجازت دیتے ہیں تو سلسلے میں شرکت ہوتی ہے, اور جب وہاں ہوتے ہیں تو پھر آپ پیکیجز پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب آیا ہوں تو الحمدللہ موجود بھی ہوں.
کال لیتے ہیں پھر اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
میرا نام قاری محمد رفیق ہے. ماشاءاللہ آج کا جو سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں جو موضوع ہے, جو بہت ہی پیارا موضوع ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں.
جزاک اللہ خیرا, شکریہ, آباد رہیں, جیتے رہیں, خوش رہیں. جی
محمد رضا جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مفتی محمد قاسم اتاری کے بھائی ہیں, اور انہوں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے بھائی سے ہی حاصل کی ہے ساری.
جی
مفتی قاسم صاحب سے بھی حاصل کی ہے, اور کچھ کتابیں ان سے میں نے باقاعدہ پڑھی ہیں, اور ویسے جو کہہ لیں تعلیمی نظام کے طور پر جہاں پڑھا ہے وہ فیصل آباد جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں تعلیم حاصل کی ہے.
مرحبا. جی
قاری محمد احمد اتاری بہنر سے بات کر رہا ہوں. یاد خاص عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. بولا لو پھر مجھے شاہ باروبر مدینے میں. جزاک اللہ خیر.
آمین. مرحبا. جی
محمد وسیع خیر پور میرت سے نعت سنائے مجھے ختم رسول مکہ مدنی.
جزاک اللہ خیر. جی
محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے.
تیبہ بڑے دور آقا, تیبہ بڑے دور.
اللہ آپ کو برکت دے. اسلام بھائی, اسلام بھائی ہمارے سفر مدینہ کے رفیق بھی ہیں, بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں, جامع المدینہ میں ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں, اور بڑی پیاری شخصیت ہے. اللہ برکت دے, آباد رہیں, جیتے رہیں, خوش رہیں. جی
پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اور ناتخان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے اچھا سا کوئی کلام سنا دے.
بڑی مہربانی, بہت شکریہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میسج بھی لیتا ہوں. مزمل بھائی ہیں کہاں سے؟ گوجرا سے. ٹھیک ہے جی. شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم کا نام سنائے. ذیشان بھائی ہیں لوہا مارکیٹ ملتان سے, کہہ رہے ہیں کہ اپریسیشن بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, اللہ ہمیں حضور کی یاد کا ذوق نصیب فرمائے. آمین. آمین. کلام سنائے. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. مرحبا, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. جی میرا دل اور میری جان مدینے والے عبدالحبیب بھائی کی آواز میں سنائیں. میاں والی سے میسج ہے, بہت شکریہ. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے کلام سنائیں. جہانیہ سے میسج ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ آپ کے میسج کے لیے. اور کہہ رہے ہیں کہ جی واہ کیا بات ہے مدینے کی, کلام سنائیں. زہیب بھائی ہیں ستیانہ سے, سبحان اللہ, یہ بھی فیصل آباد کا مضافاتی علاقہ ہے ستیانہ. جی جام شوروں سے میسج ہے, اور دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, کلام سنائیں. یا مرحبا, سبحان اللہ, کلام سنائیں. کون سا جی؟ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا. مرحبا, کال بھی لیتے ہیں.
کلام سنا دیا جائے کہ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. آپ کی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا.
مرحبا, ماشاء اللہ الکریم. جی
میں واقعہ تالیہ بہاول پور سے عرض کر رہی ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی
بڑھتا ہے باڑا نور کا. مرحبا, سنائیں جی کلام, کچھ سنائیں. احمد رضا بھائی, مدنی رضا بھائی.
یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا
کال ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. جی
ماشاءاللہ سلمان بھائی کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کا سلامت رکھے، ترازی عمر بالخیر عطا فرمائے، تمام بلغین بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھولوں سے نواز رہے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، حضور کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیارا آج کا موضوع ہے، ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی سلمان بھائی، آج دل کر رہا ہے یہ کلام اگر آسانی ہو تو سنا دیا جائے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، یہ کلام
پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو. یہ کیا بات ہے آپ کی، مجھے ایک بات یاد آ گئی. خالد بھائی، ہمدرد بھائی، شاہد، مجھے کسی نے کہا کیا بات ہے آپ کی، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہماری تو. اللہ چلے شاہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے یہ اپریسیشن کے طور پر ہوتا ہے جملہ، سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلے بارہ یہ جو ایک رسپونڈ میں نے کیا وہ مجھے یاد آ گیا. چلے جی کچھ کلام سنائے. جی
میں
Yeah.
واہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دعاؤں کے حوالے سے ایک پیکج الحمدللہ رب العالمین ریکارڈ ہو کر کے ملا ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا خالد عطاری مدنی نے ماشاء اللہ ریکارڈ کر کے دیا. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی کوئی ایک دعا وہ ہمیں بتاتے ہیں. آئیے دیکھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا جو ہے یہ زمین و آسمان کا نور ہے. دعا جو ہے یہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معمولات سے پہلے دعائیں مانگنے کی توفیق دے, معمولات کے بعد بھی دعائیں مانگنے کی توفیق دے. جیسے الحمدللہ نماز کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں, اذان کے بعد بھی دعا کرتے ہیں. اس طرح سے یہ تو عبادات ہیں, اسی طرح سے جو دیگر معمولات ہوتے ہیں ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. چنانچہ آقا کریم علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا کرتے اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعا مانگا کرتے تھے. اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا کے تو کیا کہنے. آئیے دعا کی فضیلت سنیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ کبھی ایسا ہو ہی نہ کہ میں کھانا کھاؤں اور جو ہے میں دعا نہ مانگوں. کیونکہ کھانا کھایا, دنیاوی ایک جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوئی, اور ساتھ ہی دعا مانگنے کی برکت سے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من اکل طعاما فقال, کہ جس نے کھانا کھایا اور اس نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبی. سبحان اللہ. انتہائی مختصر دعا پھر سن لیجئے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. جو اس طرح کہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کھانے کے بعد یہ دعا مانگنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دعا سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, اور دعا جو ہے وہ لینی چاہیے خالد بھائی, اور دعا کرنی بھی چاہیے. کھانا کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ دعا کریں, اور کھانا کھانے سے پہلے بھی کیا کریں, دعا کریں. اور کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو سب سے پہلے دعا کر لیں, یا اللہ, اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہو جائے, یا رب کریم کرم فرما اور مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہے, ماشاء اللہ سلمان بھائی, کبھی آپ کی عید سفر میں گزری ہے؟ بالکل سفر میں گزری ہے جی.
عید کی عیدیں
جی,
عید یا عیدیں؟
ابھی تو مجھے ایک ہی عید یاد آ رہی ہے جو سفر میں گزری ہے. یہ بڑی عید تھی, اور یہ ہم اس وقت 12 ماہ کی مدنی قافلے میں سفر کر رہے تھے, اور ہم نے جانا تھا تھانہ سرونا بلوچستان کا ایک علاقہ. ایک ہی بس جاتی تھی اس وقت میں, اور وہ وہاں جاتی تھی, پھر ایک دن رکتی تھی, پھر آتی تھی, اور یوں اس طرح. اور اس بس کے حوالے سے سفر میں نے کیا واپسی پہ, اس میں تو اس میں بس میں بندے بھی اسی بس میں ہیں, بکریاں بھی کیا ہیں
اسی بس میں
ہیں, مطلب وہ بس راشن بھی لوگوں کا کیا ہے اسی بس میں ہے, بڑا مطلب
یعنی بس کیا تھی, وہی بس ہے
جی,
بس میں بھی وہی بس ہے,
بس میں بھی بس وہی بس ہے. واپسی پہ تو اس کا جو ہے نا, وہ ایک اس نے ڈرائیور نے آواز نکالی تو لوگوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی. تو میں نے کہا بھی کیا ہو گیا, میں نے باہر لوگ نکلنا شروع ہو گئے نا, اب ہم تو آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ بس کے بریک فیل ہو گئے. بریک فیل ہو گئے, ہمارا بھی موڈ جو ہے وہ کیا ہو گیا, اب پہاڑی سے اتر رہی ہو بس, اور رستہ بھی کیا ہو, کچا رستہ ہو, اور بس نیچے اتر رہی ہے, اور اس کے بریک کیا ہو جائیں, فیل ہو جائیں. یہ تو شکر ہے ڈرائیور نے بریک, ڈرائیور نے چھلانگ نہیں لگائی. تو میں نے پھر کیا کیا, میں نے دروشی پڑھ کر میں نے پھونک ماری بس کو, اللہ کی رحمت سے بس رک گئی. کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم. سب سے پہلے باپ بندہ کیا کر سکتا ہے خالد بھائی, اللہ کو یاد کرے, اللہ کے رسول کو یاد کرے. تو بس بہرحال کیا ہو گئی, رک گئی. پھر ہم لوگ جو ہے وہ بس سے جو ہے وہ اترے, خیر سے اتر گئے, اور پھر وہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ,
جب ڈرائیور نے کہا کہ جو بھی کہا تو لوگوں نے چھلانگ مارنا شروع کی, تو آپ نے فرسٹ ٹائم چھلانگ کیوں نہیں ماری
جی؟
آپ نے چھلانگ کیوں نہیں ماری جب لوگوں نے؟
اصل میں ہم چھلانگ لگا نہیں سکتے تھے نا, ہم تو یوں سمجھے گئے نہیں, ہم بیٹھے ہوئے تھے آگے,
ڈرائیور کا اعلان سمجھ آ گیا تھا.
نہ وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا,
یہ بھی
جبھی تو میں, اصل میں بعض اوقات نہ پتا ہونا بھی کیا ہوتا ہے, ایک بندے کو خیر کے پہلو میں لے جاتا ہے. وہ بروہی بول رہا تھا, اب ہمیں بروہی کیا ہے, ہمیں تو ناپن دے رہے, اتنی بلوچی آتی ہے, اب اتنی بروہی آتی ہے, میں پوچھوں گی آپ کا نام کیا ہے, کھانا کھاؤ گے, بالکل ایسے, یعنی اس طرح کر کے دو چار باتیں جو ہے نا وہ یاد ہیں, تو باقی تو کچھ بھی نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ بھائی لوگ بعد کے بعد پوری بس میں ایک وہ ہو گیا معاملہ. تو بہرحال اسی میں ہم نے جانا تھا تو وہ یہاں سے ہم سے چھوٹ گئی. پھر ہم کیا ہوئے, ہم ہب چوکی پہنچے, وہاں ہم تین دن تک رکے رہے. اب آگے جانے کے لیے بس بھی کوئی نہیں مل رہی, واپسی کے لیے روڈ پر کھڑے ہیں کہ واپس گاڑی ملے, ہم کیا ہوں کراچی چلے جائیں, کراچی کے لیے بھی گاڑی نہیں مل رہی. اتنے میں پھر ایک ٹرک آ کے ہوٹل پہ کھڑا ہوا, تو مجھے ہمارے جو میرے قافلہ تھے انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہیں. ان کو میں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم تھانہ سرونا جا رہے ہیں لیکن آپ کو لے کے نہیں جائیں گے. یہ بھی ساتھ میں تھا. اچھا ان کا جو ہے نا ان کے پیر صاحب کا نام لکھا ہوا تھا اس کے ٹرک کے شیشے کے اوپر نا, تو ہمارے پاس جو سمت تھی اس پر بھی انہیں بزرگوں کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہم نے ان کے پاس جانا. اچھا ان کے پاس جانا ہے آپ نے, چلے بیٹھے. یوں پھر خالد بھائی اوپن ٹرک, بالکل اس اوپن ٹرک پر ہم عاشقان رسول کیا ہو گئے وہ
سوار
بیٹھ گئے اور مدنی قافلے میں سفر ہمارا شروع ہو گیا. کچھ آگے جانے کے بعد اب وہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا تو اس ٹرک پر وزن رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, ریت کچھ سامان رکھا, سامان رکھ کے اس کے اوپر کیا کیا, ریت جو ہے نا وہ ڈالی تاکہ کیا ہو جائے مزنی ہو جائے, ذرا اچھلے نہیں
جی,
کچا رستہ ہے آگے. ریت ڈالنے کے بعد جب انہوں نے اس پہ پانی وانی صحیح اچھے طریقے سے ڈال دیا, جب تک وہ پانی رہا ریت کیا رہی جمی رہی, جیسے ہی پانی خشک ہوا ریت نے کیا کیا
اڑنا.
اب ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرک کے پیچھے, بالکل اوپن ٹرک ہے اور وہ پہاڑیوں پر سے اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے, کچے روڈ ہیں. ایک درد یہ لگے کہ ادھر سے بندہ نیچے بھی گر سکتا ہے, ریت اڑ کے کیا ہے آنکھوں میں پڑ رہی ہے. بہر اللہ کی رحمت سے ہم تھانہ سرونا اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو.
یہ عید کا دن تھا,
یہ عید کے دن تھے
صحیح,
یعنی ذی الحج کے دن تھے. تو پھر ہم جو ہے وہ پہنچ گئے وہاں پر اور پھر عید کی نماز ہم نے اگلے دن جو ہے نا وہ پڑھی, کیا اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں عید گاہ میں. تو ایک بڑا یادگار سا ایک دن ہے. مرحبا. تو یوں ایک عید کے دن یوں بولیے کہ جو ہوتے ہیں لوگ گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں تو ہم مدنی کافر میں سفر کر رہے تھے, بڑی یادگار ہے. اسی طرح عاشقان رسول مدنی کافر میں سفر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور اس کی بڑی بہاریں اللہ پاک ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین اور موضوع پر ہم واپس آتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یاد. صحابہ کرام کے اعمال کے حوالے سے میں چاہوں گا احمد رضا بھائی آپ کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے حضور کو جو ہے وہ یاد رکھتے تھے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقیناً قطعاً نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ عشق کرنے والے تھے اور بہت محبت کرتے تھے. آپ کی باتوں کو یاد رکھنا, اعمال کو یاد رکھنا, وہ تو میں نے عرض کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ظاہری بھی ہو چکا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ گزر گیا, آپ کی خلافت کے جو ایام تھے ان ایام میں ایک مرتبہ آپ رات کو باہر گھوڑے پر نکلے اور جائزہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کا آپ نے معمولی سا سفر کیا. آپ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں سے گزرے تو ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا اور چراغ جلتے ہوئے وہاں پر ایک خاتون تھی جو اون کو کات رہی تھی اور کاتتے ہوئے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہی تھی. تو آپ جب, اب ظاہری بات ہے کہ رات کے وقت خاموشی زیادہ ہوتی ہے اور آہستہ آواز بھی کچھ نہ کچھ زیادہ ہی لگتی ہے, تو جب آپ اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہی تھی اور والہانہ انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھ رہی تھی اور جو وہ اشعار پڑھ رہی تھی ان اشعار کے اندر جو وہ آخری شعر اس نے پڑھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ خود کو اور مجھے جنت میں اکٹھا کر لیں, یعنی مجھ اپنی باندی کو اور اپنی کنیز کو جنت میں اپنے قدموں میں جگہ نصیب کر دیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کو ہی مانگ رہی ہے حقیقت کے اندر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, اس خاتون کی جو یہ نغمہ تھا اور جو نعت حضور کی پڑھ رہی تھی وہ سنی, تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور اس کا یہ کلام سنا. کلام سننے کے بعد جب آپ نے آخری شعر اس خاتون نے پڑھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد آئی کہ جب اس نے رات کی تاریکی, خاموشی اور مدھم سے چراغ کے اندر جب یہ اس نے انتہائی عقیدت بھرا شعر پڑھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اور خود کو جنت میں جمع کر لیں اور اپنے قدموں میں مجھے جگہ دے دیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی یہ یاد سن کر اور التجا عورت کی سن کر اسی عورت کے دروازے پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے. اتنا روئے اتنا روئے کہ جب بالکل کہہ لے کہ آنسو خشک ہو گئے تو پھر روایت میں یہ ہے مواہب کے اندر کہ آپ نے اس عورت کے گھر کا دروازہ بجایا
عورت نے دروازہ کھولا تو اس نے پوچھا آپ نے بتایا کہ میں عمر امیر المومنین ہوں, تو اس نے کہا کہ کام کیا ہے؟ کہا کام صرف یہ ہے کہ جو تم نے شعر پڑھے ہیں نا وہ پھر سناؤ مجھے, وہ دوبارہ پڑھو. اب وہ جو خاتون تھی اس نے وہ شعر دوبارہ پڑھے اور آخری شعر پھر جب پڑھا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یعنی فرمایا اسے کہ جو تم نے یہ شعر پڑھا ہے نا اس شعر کے اندر آخری جو عرض ہے اس کے اندر مجھ عمر کو بھی شامل کر لو. یعنی یوں کر لو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ باندی کو اور عمر کو جنت میں اکٹھا کر لیں, اور ساتھ میں یہ جملہ بھی شامل کر لو کہ اے اللہ عمر کی بخشش بھی فرما دے. یہ آپ اس کے یہ فرما کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر کے واپس آ گئے. بعض سیرت نگاروں نے اس واقعے کے بعد یہ لکھا کہ ایک تو آپ حضور کو یاد کر کے بہت روئے, اور یاد کرنے کے بعد جب اپنے گھر آ گئے تو کئی دن تک اسی سوز اور اسی گداز کی وجہ سے آپ انتہائی بیمار رہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی عیادت کرنے آتے تھے, اور اس سارے کہلے کے تکلیف جو آپ محسوس کر رہے تھے اور جو غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاحق تھا اس کا اتنا اثر تھا کہ اتنا روئے بھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر کے اندر اور حضور کے فراق کے اندر آپ بیمار بھی ہوئے اور صحابہ کرام آپ کی عیادت کرنے آتے تھے. اسی طرح تابعین میں دیکھیے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے اصحاب کے مابین حدیث بیان کرتے تھے تو آپ کے شاگرد یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوش مزاج تھے, مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تو اسفر لونہ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے کہ آپ کی بالکل آنکھیں خشک ہو جاتی. یعنی در حقیقت تو استاد سبق پڑھا رہے
جی,
اپنا بیان کر رہا ہے یا جو وہ اس حدیث سے استنباط کرنا چاہتا ہے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر رہا ہے, مگر اس کے ساتھ جو وہ حدیث اور وہ کن کا فرمان اور اس حدیث کا حضور سے تعلق, جب یہ چیزیں ان کو یاد آتی تھی تو ان کا نہیں بلکہ کثیر محدثین کا یہ انداز تھا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ حضور کو یاد کر کے یعنی یاد حضور کے اندر بے پناہ رویا بھی کرتے تھے. اسی طرح حضرت امام زہری مشہور محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں ہم جیسے احباب ہیں بیٹھے ہوئے تو ہم میں سے بعض احباب ایک دوسرے کے بارے میں یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ملنسار آدمی ہے, بہت خوش طبیعت ہے, ہر بندے سے گھل مل جانے والا. حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نرم طبیعت اور بہت زیادہ پیار کرنے والے, محبتیں بانٹنے والے اور بڑی اچھی طبیعت کی اور ملنساری والی طبیعت کے مالک تھے.
مرحبا.
تو آپ کے شاگرد یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی ملنساری کہ بندے کے پاس بیٹھ جانا, اسے باتیں کرنی, اپنائیت دینی, لیکن جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر اتنی ملنساری اور خوش طبیعت والا بندہ جب یہ حضرت امام زہری حدیث بیان کرتے تھے تو حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے یہ اس کو نہیں جانتے اور وہ اس کو نہیں جانتا, یعنی بالکل اجنبیت اور فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر توجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایسے مستغرق ہو جاتے تھے کہ لین یعنی شدید ترین لین اور نرم مزاج آدمی ہونے کے باوجود اپنے قریبی ترین مہمان سے بھی بالکل اجنبی ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے اور حضور کی حدیث بیان کیا کرتے تھے.
شعر پیش کروں اس کے اوپر؟
بالکل آپ فرمائیں.
آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی.
سبحان اللہ.
آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھولائے رکھنا, غیر کی یاد میرے دل سے بھولائے رکھنا.
یا مرحبا. سبحان اللہ. جی
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, تابعین, حضرت امام مالک اور دیگر, یہی ان کے امور تھے اور ان کا زندگی کا انداز تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر شدت سے یاد کرتے تھے. بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق تو بڑا مشہور ہے, اور آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ ان کا رنگ پیلا ہو جاتا اور یہ بڑے اہتمام اور انتہائی پرسوز ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے تھے, اور آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے جو جلسہ, آپ کے قریب جو بیٹھنے والے افراد ہوتے تھے وہ پریشان ہوتے اور انتظار کرتے کہ ابھی آگے بھی کلام فرمائے. آپ اس قدر طوالت کے ساتھ اور دیر تک روتے رہتے, اور جب آپ کے شاگرد یہ محسوس کرتے نا کہ روتے جا رہے ہیں اور آگے بیان نہیں ہو رہا, تو حضرت امام مالک اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ لو رأیتم ما رأیت, اگر تم وہ دیکھتے نا جو میں نے دیکھا ہے, تو لما انکرتم علیہ, تو تم میری حالت کو عجیب محسوس نہ کرتے. یعنی جو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حال دیکھا ہے نا, کہ وہ حضور کو کیسے یاد کرتے تھے, تو تم یہ جو میری تھوڑی بہت حالت تمہیں لگ رہی ہے نا کہ میں روتا جا رہا ہوں, رنگ پیلا ہے, تو تم میری حالت کو اجنبی اور ایسا محسوس نہ کرتے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے. اگر تم دیکھ لیتے تو میری حالت کو اجنبی نہ سمجھتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت صحابہ کرام کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ باقاعدہ سفر کرتے ہوئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان جگہوں پر نمازیں پڑھا کرتے تھے, کہ وہ یاد کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازیں ادا فرمائی, یہاں نفل پڑھے, یہاں نفل پڑھے. تو یہ آپ کی عادت مبارکہ میں تھی, آپ ہی کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر مبارک کو یوں مس کیا کرتے تھے, یعنی مس کے الفاظ ہیں, یوں ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر لگایا کرتے اور برکت کا حصول کیا کرتے تھے. تو منبر مبارک کو مس کرنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگاروں پر باقاعدہ قصدن جانا اور جا کر وہاں نوافل پڑھنا, یہ صحابہ کرام کا زبردست عشق بھی ہے, ان کی حضور کے ساتھ جڑی ہوئی یاد کا تعلق بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری امت کے لیے اور جو صحیح عاشقان رسول ہیں ان کے لیے بہترین سبق بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نعتیں لکھی جائیں اور اس طرح کے معاملات, بلکہ باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مشاہد مبارکہ ہیں کہ جہاں حضور تشریف لے کے گئے اور وہ مشہد میرے آقا کی موجودگی کی جگہ بنی, وہاں پر جانا اور باقاعدہ قصدن جا کر وہاں نوافل پڑھنا اور حضور کو یاد کرنا اور اس جگہ کو بوسہ دے لینا, یہ قطعاً منع نہیں ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے ثابت ہے. ہمیں بھی ایسا عشق اور ان صحابہ کرام اور ان بزرگوں کی عشق کا صدقہ کہ ایسی محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے.
آمین آمین. حضرت نے لکھا ہے کہ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے, ستم خوب ہے, قید غم میں ہم, کوئی ہمیں حضور ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسری یاد وطن بھی ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد وطن ستم کیا, ظلم کیا, ظلم کیا, دشت حرم سلائی کیوں بیٹھے, مٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی یاد نصیب فرمائے. دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں.
اگر یہ بھی سنا
بار نہ تھے ابھی زندگی میں اپنائیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, امامہ ہے اس میں حضور کی یاد ہے, داڑھی ہے اس میں حضور کی یاد ہے, سفید لباس ہے آقا کریم کو پسند تھا اس میں بھی حضور کی یاد ہے, اچھا اخلاق ہے اس میں حضور کی یاد ہے, سچائی ہے اس میں حضور کی یاد ہے, نمازیں ہیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مطیع و فرما بردار بنانے کا ایک زبردست جو ہے وہ طریقہ ہے, عمل ہے, عبادت ہے, ریاضت ہے, معاملات ہیں, معاشرتیات ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد حضور کی برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مصطفی جان رحمت لا ہوں سلام شمع بزم ہدایت لا ہوں سلام کاش محشر
قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے